بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہم ترتیب کے اعتبار سے دورۃ القرآن کی آج ہماری آٹھویں کلاس ہے جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے اور پانچویں سپارے کے آخری ربع سے جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونه الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے خواتین کے مسائل بیان فرمائے اور خواتین کے مسائل کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت میں دوبارہ خطاب یہود و نصارہ کے لیے ہے اور یہود و نصارہ کے ضمناً اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اہم مسئلے کی طرف بات کو زور دیا ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات میں پوری طرح حاکم نہ بنا لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح حاکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جب تک کہ آخری فیصلہ نہ سمجھ لیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ نجات نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کو جو ہے اس کی بھی فضیلت جو ہے وہ بہت بڑی بیان فرمائی ہے. اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ابھی جو فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا ہے جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا. یعنی دنیا میں اگر معافی مانگ لی تو معافی ہو گئی, لیکن اللہ کے پاس جب چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. معافی جو ہے وہ باقی اعمال کو اللہ تعالیٰ درگزر کر سکتا ہے کہ جو لوگ باقی گناہ کر کے آئیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر سزا دیے ہوئے بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا پوری کر کے بھی انہیں جو ہے وہ جنت میں داخل کر سکتا ہے. بغیر سزا کے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے سارے گناہوں کو جب توحید موجود ہوگی, لیکن جب شرک موجود ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں معاف کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اس لیے کہ جو کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, بس وہ انسان بہت ہی دور کی گمراہی میں جا کے جا پڑتا ہے. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین جو اس دور میں تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے علاوہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو معبود بنائے ہوئے تھے انہوں نے, وہ ان کے نام جو رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مؤنث والے عورتوں والے نام تھے. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. اب لات عزا منات یہ جتنے نام ہیں انہوں نے اپنے زعم کے مطابق لات گویا کے لفظ اللہ سے مؤنث بنایا ہوا ہے لات, اور عزا عزیز سے مؤنث بنایا ہوا ہے, منات نائلہ وغیرہ یہ سارے کے سارے ان کے معبودوں کے نام تھے. اسی طرح وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, وہ یہ جو عورتوں کے نام اللہ کے علاوہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ حقیقت میں اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, یہ شیطان ہی کو دعویٰ دیتے ہیں، سرکش شیطان کو اور کچھ نہیں ہے. اس شیطان پہ اللہ نے لعنت کی ہے، لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصے کو جو ہے ضرور جو ہے وہ گمراہ کروں گا. یقینا اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے اسے ایک مہلت ضرور دی ہوئی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ولا اضلنہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، انہیں بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، ولا امرنہم، اور انہیں ایسے حکم دوں گا کہ جس کے نتیجے میں فلا یبتکن آذان الانعام، اپنے جانوروں کے کانوں میں سوراخ کر کے ان کے کانوں کو کاٹ کر کے جو ہے وہ مختلف بتوں کے نام پہ دیں گے. ولا امرنہم، اور تیرے بندوں کو ایسا بھی حکم دوں گا کہ جس کے نتیجے میں فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اور خلقت کو جو ہے وہ بدلیں گے. مرد عورت بننا چاہے گا اور عورت مرد بننا چاہے گی، اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس میں، اپنی وجاہت میں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کو جسم دیا ہے مرد کو، وہ جو ہے آپریشن کر کے عورت بننا چاہے گا اور عورت آپریشن کر کے مرد بننا چاہے گی، اور ایسے ہی مرد اپنے چہرے کی حالت بگاڑ کے عورت کی طرف بنائے گا، اور عورتیں جو ہے اپنے چہروں کو ایسے سے کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے اندر رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، بالوں کے اندر جو ہے بنوتی بال لگانے والی، لگوانے والی، اسی طرح آنکھوں کے اوپر والے بال، ابرو کو جو ہے وہ کٹوانے والی، ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. تو شیطان نے یہ کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ میں تیرے بندوں کو اس طرح کر کے گمراہ کروں گا کہ انہیں اس طرح کروں گا کہ جو جس پیدائش پہ تو نے انہیں پیدا کیا ہے، جس خلقت کی پہ تو نے انہیں پیدا کیا ہے، اس کو جو ہے وہ بدلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے داڑھی رکھنا مرد کے لیے. میرے بھائی، جو قوم اپنے نبی پہ ان کی شکل کے مطابق، ان کے لباس کے مطابق لباس نہیں بنا سکتی، وہ کس بات میں نبی سے محبت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے؟ جو قوم اپنے نبی کی شکل و صورت اور لباس کو اپنانے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، وہ نبی کے ساتھ محبت کا کس بنیاد پہ دعویٰ کر رہی ہوتی ہے؟ بہرحال یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ سب باتیں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں آتی ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ شیطان کو، جو اللہ کے علاوہ شیطان کو جو اپنا دوست، اپنا قریبی، اپنا حمایتی مانے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ جو ہے وہ بہت بڑے واضح خسارے میں جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈال لیا. یعدہم ویمنیہم، شیطان جو ہے وہ بڑے بڑے وعدے دلائے گا اور بہت بڑی بڑی جو ہے وہ امیدیں دلائے گا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور وہ جہنم سے چھڑانے والا انہیں جو ہے وہ کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں جو ہے وہ ملے گا اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. شیطان کی باتوں سے پرہیز کیا، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ ایمان لائے، نیک عمل کیے. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. شیطان کا وعدہ تو دھوکہ ہی ہے، لیکن وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یقینا ہو کے رہے گا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ سچ بولنے والا. ومن اصدق من اللہ قیلا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ نے فرمایا تمہاری آرزوؤں سے یا اہل کتاب کی آرزوؤں سے جو ہے وہ کچھ نہیں بن سکتا ہے کہ تم صرف اور صرف آرزوؤں کے پہاڑ پہ بنا کے بیٹھ جاؤ، ہم یہ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور ہم یوں بنیں گے. فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزی بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے مل کر جو ہے وہ رہے گا، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکرین او انثا، کسی مرد سے کسی عورت سے، وہو مؤمن ایمان کی حالت میں، فاولائک یدخلون الجنہ، جنت میں داخل کیے جائیں گے، ولا یظلم نقیرا، اور ایک ذرہ برابر کسی طرح بھی کھجور کی گٹھلی کے برابر جو ہے اس میں جو ایک شغاف سا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہ للہ، اور لوگوں اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا لیا، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، صرف اور صرف اخلاص اللہ سے ثواب چاہتا ہو، اس سے بڑھ کے اچھا کون ہو سکتا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ جو ہے وہ چلا ہو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل یہ عربی میں ویسے خلہ کہتے ہیں انسان کے لباس اور جوڑے کو، میں اس کے لغت کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں. عربی میں خلہ کہتے ہیں لباس کو، اور جو انسان بڑا قریبی سے قریبی دوست ہوتا ہے اس پہ لفظ یعنی خلیل بولا جاتا ہے. اللہ کے خلیل ہیں یعنی اللہ کے سب سے قریبی ہیں، یہ مفہوم ہوتا ہے. خلیل فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے، اور اس فعیل کے وزن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فاعل کا معنی اور ایک ہوتا ہے مفعول کا معنی. جیسے حبیب بمعنی محبوب کے ہے فعیل کے وزن پہ، حبیب بمعنی جو ہے وہ یعنی محبوب کے ہے، ایسے خلیل بمعنی محب کے بھی ہے اور محبوب کے بھی ہے، یعنی محبت کرنے والا، دوستی کرنے والا اور دوستی کیا ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں یہ دونوں معنی موجود ہیں کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرنے والا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کے بعد جتنے بھی آسمانی مذاہب آئے ہیں سارے کے سارے اپنی نسبت جو ہے وہ ان کی طرف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ فنا فی اللہ، اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہو جانا، اللہ کے لیے جو ہے وہ تمام مخلوق سے کنارہ کش ہو کے سب چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دینا، اسی کی یہی سب سے بڑی خوبی ان کے اندر جو ہے وہ نمایاں موجود ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب چیزیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کو اللہ گھیرے میں لیے ہوئے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں، قدرت میں ہے، کوئی چیز اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. یہ چیز بیان کرنے کے بعد آیات کا رخ دوبارہ کچھ خواتین اور عورتوں کے یا معاشرے کے مسائل کی طرف چل پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عورتوں کے بارے میں اور خاص طور یتیموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تھا کہ یتیم بچیوں کا ہم کیا کریں، ان پر ہمارا کیا حق ہے، کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے جو ہے وہ حقوق پورے کرنا اور ان کا مال انہیں جو ہے وہ پہنچانا، اس کا بار بار حکم دیا ہے. اور آخر میں فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جتنی بھی کوئی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے. آگے ایک حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر عورت کو یہ ڈر ہو جائے کہ میرا خامد مجھ سے الگ ہونا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی ایک بات پہ مصالحت کر لیں۔ اس کی ایک عملی طور پہ مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی منصف نہیں ہے، کوئی انصاف کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی تھیں، اور جب وہ بڑی عمر کی ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ چھوڑنا چاہا، تاکہ جس طرح باقی عورتوں کے حقوق پورے کر رہے تھے اس طرح ان کے حق پورے اس طرح نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، اسلام میں جیسے میں نے بار بار بتایا ہے کہ عورت کو چھوڑ دینا، طلاق دے دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن جب ایسی کوئی ضرورت ہو، عورت کی طرف سے ضرورت ہو یا مرد کی طرف سے ضرورت ہو، تو یہ عمل جو ہے جب مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف جو ہے اس کی ضرورت ہو تو یہ عمل جو ہے کیا جا سکتا ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جب بڑی عمر کی ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ طلاق دینا چاہی، انہیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینا چاہا، اس لیے کہ ان کے حقوق دوسری عورتوں کی طرح پورے نہیں کر پا رہے تھے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز پہ صلح کر لی کہ وہ اپنا دن، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنا ہوتا تھا، وہ والا دن جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتی ہیں۔ اس بات پہ مصالحت کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق نہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق نہ دیں، اور وہ جو ہے اپنا دن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دے دے گی۔ اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو ہے وہ مصالحت ہوگی۔ یہی چیز ہے، مرد عورت، اگر مرد عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی بھی عورت اپنے حقوق کو، حق کو چھوڑ دے اس بدلے میں کہ آپ مجھے نہیں چھوڑتے ہو، یا مرد کے کسی حق کو عورت جو ہے وہ چھوڑ دے، کسی معاملے میں کوئی مصالحت ہو جاتی ہے تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مرد عورت میں کسی طرح کی کوئی ایک شرط طے ہو جاتی ہے کہ چلے آپ میرے لیے یہ کرو گے، اس کے بدلے میں میں آپ کے لیے یہ کروں گی، یا وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے یہ کرو گی اور اس کے بدلے میں تجھے جو ہے یہ کروں گا، کسی ایک شرط میں آ کے مصالحت ہو جاتی ہے تو شرعی لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، جب عورت اپنے خامد سے ڈر ہو، اسے جو ہے یعنی کہ یہ خامد مجھے جو ہے وہ چھوڑ دے گا، میری بے پرواہی کر رہا ہے، اس سے جو ہے میرا خیال نہیں رکھ رہا، تو کسی معاملے میں آ کے صلح صفائی آپس میں ہو جاتی ہے تو خیر ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک لالچ رکھا گیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ صلح کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر احسان کرو گے، رب سے ڈرتے رہو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبر رکھنے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فتذروها كالمعلقة، فرمایا، اور آگے ایک اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں فطرتی طور پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، جب انسان نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنی ہو تو حکم یہ ہے کہ انصاف کرے، تو انصاف انسان مکمل 100% تو نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے تمام کے ساتھ جو ہے وہ برابر کا سلوک کرتے تھے ظاہری طور پہ، لیکن دلی رجحان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کرتا ہوں، لیکن جس دل کا میرے بس میں نہیں ہے اللہ میں اس کا تجھ سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں۔ تو ظاہری طور پہ انسان کو ہر تمام میں انصاف کرنا چاہیے۔ یعنی جتنا بھی کر سکتا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء, تمام بیویوں میں برابر 100% تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو, لیکن ایسا نہیں کرنا کسی ایک کو پوری طرح پکڑ لو اور دوسرے کو جو ہے وہ لٹکا ہوا جو ہے وہ چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا, اگر اصلاح کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اور اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ لازمی جدائی ہی ہونا ہے دونوں میں, تو اگر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے جو ہے وہ غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت والا ہے, حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان میں اور جو کچھ ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہی وصیتیں کی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اگر کفر کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, زمین و آسمان کا مالک وہ سب کچھ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے, وہی کارساز ہونے کے لحاظ سے وہی جو ہے وہ کافی ہے. آگے اللہ نے فرمایا اِن يَشَا يُذْهِبْكُمْ, اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں سب کو ختم کر سکتا ہے اور تمہارے بدلے دوسروں کو جو ہے وہ لا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ دے دے گا, تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. آگے ایک بہت بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کیونکہ اس سورت کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا, انصاف کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو حتمی سمجھنا اس طرح بتایا گیا ہے, تو یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز بتائی کہ اے ایمان والو, انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑو, ہاں اس کی ضد اپنے آپ پہ, اپنے رشتہ داروں پہ, قریبوں پہ کیوں نہ آتی ہو, جب انصاف کرنا ہے تو پھر سب میں صحیح طرح انصاف کر کے دکھاؤ. اے ایمان والو, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو قائم رہو انصاف کے ساتھ, اللہ کے لیے صحیح طرح گواہی دو. ولو علی انفسکم, اگرچہ اس کا اثر تمہارے ذات پہ آتا ہو, یا والدین پہ, یا رشتہ داروں پہ, جس پر بھی آ رہا ہو, انصاف کے ساتھ قائم رہو. اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما, اگر غنی ہیں فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زیادہ جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ان کا زیادہ قریب ہے اور اولا ہے. فلا تتبع الہوا ان تہجلوا, خواہشات کے پیچھے لگ کر انصاف کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے, خواہشات کے پیچھے لگ کے انصاف کو کبھی نہیں ترک کرنا ہے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اگر پھرو گے کسی سائڈ پہ پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب پہ جو ہے وہ خبر رکھنے والا ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے ایمان والو آمنو, اے ایمان والو جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو صحیح معنی میں ایمان لے کے آؤ. آمنو باللہ و رسول ہی, اللہ پر, اللہ کے رسول پہ صحیح معنی میں ایمان لے کے دکھاؤ, اور اس کتاب پہ جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے, اور اس کتاب پہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی ہوئی ہیں. اور جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسولوں کے ساتھ, اللہ کی کتابوں کے ساتھ, یوم آخرت کے ساتھ, فقد ضل ضلالا بعیدا, وہ انسان بہت دور کی گمراہی میں جو ہے جا کے پڑا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم, جو ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے, پھر ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور پھر کفر میں بڑھتے رہے, اللہ تعالیٰ کبھی انہیں معاف نہیں کرے گا, کبھی انہیں سیدھے راستے پہ جو ہے وہ نہیں چلائے گا. اور منافقوں کو بتا دیجئے وبشر المنافقین بان لهم عذابا الیما, جو منافق ہوتے ہیں جو اوپر سے اسلام لائے اور اندر سے کفر کی طرف منسوب ہوتے ہیں، فرمایا بتا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کے علاوہ، ایبتغون عندہم العزۃ، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کافروں کو دوست بنا کے معزز عزت والے بن جائیں گے؟ فإن العزۃ للہ جميعا، وہ لوگوں عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ حکم نازل کر رہا ہے کہ جب تم کسی مجلس میں یہ سنو کہ جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسی مجلس میں ہرگز نہ بیٹھا کرو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں بحث کرے۔ جب کوئی ایسی بات آتی ہو تو فرمایا ہرگز نہ بیٹھیں، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی مجلسوں میں شریک ہوئے تو انکم اذا مثلہم، اللہ نے فرمایا کہ تم بھی جو ہے انہی کی طرح جو ہے وہ ہو جاؤ گے۔ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں کو منافقوں کو سب کو جو ہے وہ جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، الذین تربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، یہ منافقین کی کچھ ایسی بھی عادت ہے کہ جب تمہیں فائدہ ملتا ہے تو تمہارے پاس آتے ہیں، اور جب انہیں فائدہ ملتا ہے تو ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ لو ہم نے تو تمہیں بچایا ہے نا، ہماری وجہ سے تمہیں فائدہ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پہ جو ہے وہ کبھی غلبہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پہ ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں عذاب دینے والا ہے۔ وهو خادعهم، اور ان کی کچھ منافقین کی صفات بیان کی گئی، اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا ہی، مذبذبین بین ذلک، درمیان میں جو ہے وہ ڈھاما ڈول ہو رہے ہیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ کو مراد ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں یہ حکم ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون اللہ، کافروں کو مسلمانوں کے علاوہ کبھی ہرگز اپنا قریبی دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دلیل اپنے اوپر جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو خالص کر لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو بھی جو ہے وہ خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو جو ہے اللہ تعالیٰ مومنین کو جو ہے وہ فرمایا وہ اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا چاہتا ہے، جب تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، تمہارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، علیمن ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، کوئی چیز اللہ کی ذات سے جو ہے وہ مخفی نہیں ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 148 پہ چل رہے ہیں اور یہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید کا چھٹا سپارہ. پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں پسند کرتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سوء برائی کے ساتھ جو ہے وہ جہر کیا جائے. اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ جہر نہیں کرنا چاہتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ برائی کو عام کیا جائے. الا من ظلم، الا یہ کہ جب کسی پہ ظلم ہوا ہو تو اپنے ظلم کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے، فلاں نے میرے پہ ظلم کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے کسی کی برائی کرتے رہو، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے یوں جو ہے وہ بولا جائے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، کسی کے اس طرح کر کے جو ہے یہ کرتے رہنا، یعنی اس طرح کر کے جو ہے جہر کرنا، جہر کرنا کہ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، اور اس بات کو عام پھیلاتے رہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم، الا یہ کہ جب ظلم کر دیا جائے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھ پہ بڑی زیادتیاں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا کر کہ اپنا سامان نکال کے گلی میں بیٹھ جا. وہ صحابی اپنا سامان نکالا اور گلی میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جو بھی تیرے پاس آئے پوچھے کہ کیوں یہاں بیٹھے ہو تو بتا دو کہ میرا پڑوسی ایسا ہے، میرا پڑوسی ایسا ہے، میرا پڑوسی ایسا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اس صحابی نے ایسا ہی کیا کہ اپنا سامان لے کے باہر بیٹھ گیا. گزرنے والے ہر کوئی پوچھتا رہا کہ بھائی تمہیں کیا ہے، کیوں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو. تو وہ جو ہے ہر دفعہ کہتے کہ میرا پڑوسی میرے پہ یوں کرتا ہے، میرا پڑوسی میرے پہ یوں کرتا ہے. یہاں تک کہ پڑوسی نے معافی مانگی اور اس کو جو ہے کہا کہ تم اپنے گھر میں چلے جاؤ، آئندہ سے میں تجھ پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں کروں گا. تو کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، جسے ہم غیبت کہتے ہیں نا، غیبت، غیبت جو ہے وہ آٹھ موقعوں پہ غیبت جائز ہوتی ہے. آٹھ جگہ ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہوتا ہے، جن میں سے ایک جگہ ہے کہ مظلوم اپنے ظلم کی داد رسی کے لیے جب ظالم کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح کسی ظالم کے ظلم سے کسی دوسرے کو بچانا ہو کہ لوگوں بچ جاؤ فلاں برا ہے، تو اسے غیبت نہیں کہا جاتا. اسی طرح مشورہ کیا جائے کسی سے رشتے لینے یا دینے کا یا کسی بھی دنیا کے معاملہ کرنے کا، اور جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ کسی دوسرے کے بارے میں بتا دے کہ وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور اس سے کام کرو یا نہ کرو، مشورے کے اندر کسی کے بارے میں کرنا یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے. اس طرح قاضی کے سامنے جا کر اپنا مدعا بیان کرنے میں کسی دوسرے کے لیے بیان کرنا یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے. یہ وہ تمام اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں جہاں غیبت نہیں ہوتی ہے. قانون اور ضابطہ یہ ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، زبان کو کسی کے خلاف برائی کے لیے مت کھولو الا یہ کہ ظلم ہو رہا ہو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے سمیعا علیما ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، کوئی برائی کو کوئی جو ہے خیر جو ہے تم ظاہر کر کے کرو گے یا چھپا کے کرو گے یا کسی لغزش سے معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بھی قدیر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور فرق کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسولوں میں کہ کچھ پہ ایمان لائیں گے کچھ پہ نہیں لائیں گے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ بنانا چاہتے ہیں، تو فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی اصل کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ جو مسلمان مومن ہوتے ہیں ایمان لانے والے، وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پہ، اور کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ ولم یفرقوا بین احد منہم، ایسے لوگوں کو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کے پورے پورے اجر انہیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب آپ سے یہ کہیں گے جی اچھا جی ہمارے سامنے دکھاؤ آپ پہ کتاب نازل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس سے گھبرائے نا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے بڑی چیزیں مانگی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اچھا جی ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں تو جب تک اللہ تعالیٰ دکھاؤ گے نہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت انہیں جو ہے ایک کڑک نے جو انہیں پکڑ لیا تھا ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر اس کے باوجود انہوں نے بیچڑے کو معبود بنا لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے کوہ طور کو جو ہے لا کر کھڑا کیا تھا کہ پختہ وعدہ کر لو ورنہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، پھر انہیں کہا گیا تھا کہ جاؤ ذرا دروازے سے سیدھے انداز سے داخل ہو جاؤ، تو یہ جو ہے انہوں نے اس کو بھی وعدے کو توڑا۔ اسی طرح ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے شکار نہ کرو، اس پر بھی انہوں نے زیادتی کی تھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان کے تمام وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ہرگز ان میں سے نہیں ایمان لا سکیں گے مگر تھوڑے سے لوگ ہی ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا لعنت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر اس لیے بھی لگائی گئی ہے کہ ان کا حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگانا۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا یہ کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت مسیح ابن مریم کو قتل کر لیا ہے، یہ غلط ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پہ لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، یہ صرف اور صرف ان کے اوپر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ شبہ میں پڑ گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جب یہ لوگ گئے تو شبہ میں پڑ گئے تھے، شبہ میں جو ہے وہ پڑ گئے تھے۔ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آدمی شہید کرنے گیا تھا اسی کو انہوں نے مار ڈالا اور سمجھتے رہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک کو اٹھا کے انہوں نے شہید کر دیا تھا اور سمجھتے رہے کہ یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شہید کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولکن شبیہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب اس میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِّنْ عِلْمٍ، یہ نہیں جانتے، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے اس بارے میں، سوائے گمان کی اتباع کرنے کے، سوائے اپنے نظریات اور گمان بنا کے اس کے کرنے کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف جو ہے اٹھا لیا تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یعنی مقرب رسولوں میں سے، معزز رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ بہت سی احادیث میں اس چیز کا ثبوت ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ النساء کی 158 نمبر آیت، بل رفعہ اللہ الیہ، یہ واضح الفاظ میں ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اٹھا لیا تھا، اور بہت زیادہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن ابی العاص، حضرت ابو امامہ، حضرت نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمر بن العاص اور ایسے ہی اور بہت زیادہ صحابہ، حضرت حذیفہ، حضرت اسید، ان تمام سے احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور آخری وقت میں دجال کے دور میں ان کو اتارا جائے گا، دمشق کے منارۃ شرقیہ کے اندر جو ہے انہیں فجر کی نماز کا ٹائم جو ہے اتارا جائے گا، اور پھر دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امتی بن کے جو ہے آئیں گے. اس چیز کا عقیدہ رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہ اہل کتاب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان کی حقیقت ضرور جو ہے وہ جان لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زمین پہ آئیں گے اور پھر انہیں جو ہے صحیح معنی میں موت آئے گی، اور پھر جو ہے انہیں جو ہے وہ دفن کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنا کے جو ہے وہ کھڑا کریں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہود کے اپنے ظلم کی وجہ سے کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیزیں حرام کی تھی. حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدم عن سبیل اللہ کثیرا. اور اللہ کے راستے میں روکنے کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی. واخذہم الربا سود کھانے کی وجہ سے جسے انہیں منع کیا گیا تھا. واکلہم اموال الناس بالباطل اور لوگوں کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم. لیکن کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو علم میں راسخ ہیں، ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے نازل کیا اور جو کچھ آپ پہ نازل ہوا اس پہ جو لوگ ایمان لے آئے، نماز کو قائم کرتے رہے، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر. اسی طرح جو مومن اللہ پہ آخرت کے دن پہ ایمان لائے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں جو ہے وہ اجر عظیم جو ہے عطا فرمائیں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. ہم نے آپ کی طرف جیسے وحی کی ہے ایسے ہم نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کرتے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عجیب چیز لے کے آئے ہیں جس کا انہیں پتہ نہیں ہے. پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان سب کی طرف ہم نے وحی کی تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور جو ہے وہ عطا فرمائی تھی. اور بہت سارے رسول جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور بہت سارے ایسے رسول جن کا ہم نے آپ کو نہیں بتایا ہے، تمام کے اوپر ہم نے وحی کی تھی. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر نازل کیے ہیں اس بارے میں کوئی بہت بڑی صحیح روایت تو موجود نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی تقریباً 25 کے قریب جو ہے وہ، یا اسی طرح قرآن مجید میں جن کے آئے ہیں ان کے 24 یا 25 جو ہے پیغمبروں کے جو ہے وہ نام آئے ہیں کہ جن کے نام موجود ہیں. اس کے علاوہ کتنے پیغمبر تھے، کتنے رسول تھے، کتنے نبی تھے، اس کی کوئی تعداد کسی خاص روایت میں تو موجود نہیں ہے. ہاں کچھ روایت سے تذکرہ ملتا ہے، بعض روایت آتا ہے کہ 1,24,000 تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جی 8,000 تعداد بتائی گئی ہے. لیکن یہ روایت سندن جو ہے وہ کوئی بہت بڑی قابل اعتبار نہیں ہے. 1,24,000 والی روایت جو ہے اس پہ کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی اس طرح نہیں روایت ہے کہ کوئی صحت کے بہت بڑے درجے کو پہنچنے والی ہو، اگرچہ اس روایت کے بھی ضعیف ہونے کے بعض لوگوں کے پاس جو ہے وہ اشکالات ہیں کہ شاید یہ روایت بھی ضعیف ہو. بہرحال اس کو جو ہے ایک روایت کو مسند احمد میں روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 1,24,000 کے قریب جو ہے پیغمبر جو ہے وہ بھیجے گئے تھے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داوود، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفلین، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ اجمعین، ان تمام انبیاء کا جو ہے وہ تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں پہ فرمایا رسلا قد قصصناہم علیہ، بہت سے رسولوں کو ہم نے بیان کیا ہے، ورسلا لم نقصصہم علیہ، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پہ بیان ہی نہیں کیا ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے جو ہے کلام کیا تھا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز ہے، حکیم ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا، اللہ اس چیز پہ گواہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے کافی ہوتی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں جا کے پڑے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کسی راستے کی ہدایت دینا چاہتا ہے سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو، اے دنیا جہان کے تمام لوگو، اللہ کا رسول حق لے کے تمہارے پاس آ گیا ہے اپنے رب کی طرف سے، ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کفر کرو گے تو اللہ کا نقصان کچھ نہیں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمایا کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آگے پھر اہل کتاب کو خاص طور پہ خطاب کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب کے لوگوں، اپنے دین میں غلوب نہ کرو، حد سے کراس کرنا اور زیادہ آگے عزت احترام اور اچھائی میں اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرنا غلوب جائز نہیں ہے، اسلام میں بھی غلوب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں عبادت کرتے تھے، یوں کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی تھوڑی عبادت کرتے تھے، وہ تو چونکہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا ایک نے کہا جی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں جو ہوں وہ ہمیشہ رات کا قیام کرتا رہوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، دوسرے نے کہا جی میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان ما بال اقوام یقولون کذا وکذا، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے جو ہے وہ عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے سنت سے، میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو دین میں اہل کتاب کے لیے بھی غلو جائز نہیں تھا، اور اسلام والوں کے لیے بھی غلو کرنا جو ہے وہ، یعنی حد سے زیادہ بڑھنا، حد سے زیادہ بڑھنا جو ہے، اور جو حد اللہ نے مقرر کی ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے نبی کا جو مقام مرتبہ کیا ہے، اس مرتبے سے آگے بڑھنا۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی نہیں کی بلکہ شان کو زیادہ بنا دی، اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کے برابر ہے، تینوں تین میں سے ایک ہے، اسی کو حد سے کراس کرے۔
اور اسی کی مذمت کی گئی ہے. اگر مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے حیثیت متعین کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے, اللہ کے بعد کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن الہ اور معبود دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کوئی انسان رب اور معبود کو برابر بنا دے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے, لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, حق ہی اللہ کے بارے میں کہو, حق ہی کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ. حضرت عیسی کون ہے, مسیح کون ہے؟ وہ ابن مریم ہے, اللہ کے رسول ہے. اللہ نے انہیں کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. القاها الى مریم, جسے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا, کی طرف ڈالا گیا تھا. والروح منه, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں. روحیں تو سب کی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن ان کی عظمت اور تشریف کے لیے بولا گیا ہے والروح منه. فآمنوا باللہ ورسولہ, بس ایمان لاو اللہ پہ اس کے رسول پہ, اور مت کہو ثلاثہ, تین خداؤں کے مت قائل ہو جاؤ, انتہو باز آ جاؤ. انم اللہ الہ واحد, اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. ولا تقولوا ثلاثہ, یہ مت کہو اللہ تعالیٰ ایک ہی جو ہے وہ معبود ہے. سبحانہ, پاک وہ کہ اس کی کوئی اولاد ہو. سبحانہ ان یکون لہ ولد, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان سب چیزوں کا مالک ہے, وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا ساز ہونے کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. حضرت مسیح علیہ السلام کو اس میں اللہ تعالیٰ کے بندہ بننے میں کوئی عیب نہیں تھا, اور نہ ہی فرشتوں کو کسی کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں, اللہ تعالیٰ کے بندہ بننے میں کوئی ان کی شان میں کمی ہوتی ہو یا انہیں محسوس ہوتا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون, اور نہ ہی مقرب فرشتے کو. ومن یستنکف عن عبادتہ, جو اللہ کا بندہ بننے میں جو ہے وہ عار محسوس کرے گا, اپنے لیے مذمت محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے لائے گا قیامت والے دن. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والے نیک عمل کرنے والوں کو تو پورے پورے اجر دیے جائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے اور بڑھا کے دے گا. واما الذین استنکفوا واستکبروا, اور جنہوں نے تکبر کیا, فرمایا فیعذبهم عذابا الیما, اللہ تعالیٰ انہیں دردناک جو ہے وہ عذاب دے گا. ولا یجدون لهم من دون الله ولی ولا نصیرا, اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست کوئی حمایتی کسی کو نہیں پائیں گے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم برهان من ربکم, اے لوگو, یہ تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا ہے, واضح دلائل آ گئے ہیں. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف اپنا واضح جو ہے وہ نور نازل کر دیا ہے, اپنا نور نازل کر دیا ہے, اپنی کتاب منیر تمہیں دے دی ہے. اس سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان, اور جنہوں نے ایمان لائے اور اللہ ہی پہ اعتماد کیا, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا, اپنے فضل میں داخل فرمائے گا, اور اپنے صراط مستقیم پہ انہیں جو ہے وہ چلائے گا. اور آگے سورت النساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد, اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کی اولاد والدین نہیں ہیں اور اس کی ایک ہی جو ہے بہن ہے وارث بن رہی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا, اور اگر بہن فوت ہوگی اور بھائی اس کا وارث بن رہا ہے تو وہ اس کے پورے مال کا جو ہے وارث بنے گا, جب اس کا کوئی اور نہیں ہے تو پھر بھائی جو ہوتا ہے وارث بنتا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ, دو ہیں تو ان کے لیے دو تہائی حصے ہوں گے, اور اگر وہ سارے کے سارے بہن بھائی زیادہ ہیں تو پھر فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے اصول کے مطابق جو ہے تقسیم کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں, وراثت کے مسائل میں, خاندانی مسائل, یہود و نصارہ کے لیے صحیح طریقہ, اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا فیصل مانا جائے، ان کی احادیث کو سب سے مقدم رکھا جائے. اللہ کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے. جیسے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننا ضروری ہے. اس سب کچھ کے بعد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہ سب کچھ اللہ اس لیے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے جو ہے وہ بچ سکو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے. یہ تھی سورت النساء، اور اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورت المائدہ. سورت المائدہ یہ مدنی سورت ہے. مائدہ کا معنی ہے دسترخوان. اس سورت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مائدہ دسترخوان، یعنی جس ٹیبل پہ، جس کپڑے پہ، جس شیٹ پہ کھانا لگایا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ دسترخوان بولا جاتا ہے، دسترخوان. اور عربی میں اسے مائدہ بولا جاتا ہے. چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آگے چل کے ایک واقعہ آتا ہے، اس سورت کا نام اس مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے. یہ مدنی سورت ہے، اور یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی آخری سورتوں میں سے ہے. اس کی یہ والی آیات سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں، آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے سورت المائدہ ہے. اس کی جو ہے وہ 120 آیتیں ہیں اور 16 جو ہے وہ اس کے رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تمہیں وعدے دیے ہیں جہاں کہیں بھی تم وعدہ کرتے ہو پورا کیا کرو. اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کیا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، چپائے چار پاؤں والے جانور تمہارے اوپر حلال کیے جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے فیصلے فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے شعائر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جگہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں. وللحدی وللشہر الحرام، ایسے ہی شہر حرام، اشہر الحرم، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ان کی حرمت کو پامال نہ کیا کرو. وللحدی وللقلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اسی طرح جو جانور اللہ کے گھر کی طرف قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں، اسی طرح جو لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ قصد وہیں کا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوتے ہیں، فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول لو تو پھر تم جو ہے شکار کر سکتے ہو. احرام کی حالت میں کسی طرح کا شکار کرنا کسی جانور کا وہ جائز نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لوگوں، تمہاری دشمنی جو ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو تو اس دشمنی کی وجہ سے کسی پہ زیادتی مت کر دینا. اپنی دشمنی نکالتے نکالتے اللہ کے حکم کو نہ پامال کر دینا. شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، جن لوگوں نے تمہارے پہ زیادتی کر کے تمہیں بیت اللہ کے گھر سے روکا ہوا ہے، ان پہ کہیں زیادتی، یعنی ان پہ کہیں زیادتی نہ کر دینا، ان کی دشمنی کہیں تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ نہ ابھار دے. وتعاونوا علی البر والتقوی، ہمیشہ نیکی پہ ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، نیکی پہ ایک دوسرے کے مددگار بن جایا کرو. اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی پہ، دشمنی پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ جو اس سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری عمر میں مخالفین کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا فتنہ بنے اور اسلام میں بہت بڑا فتنہ ان لوگوں نے برپا کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. کچھ بلوائی تھے, سمجھ لیں کہ منافقین کی جماعت تھی, اور ان میں سے ان لوگوں نے جو ہے یہود کے یعنی اشاروں پہ جو ہے وہ چلے, اور غیر مسلمین جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مددگار بنے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آئے اور مدینہ پہ حملہ کر دیا. بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بند کر دیا, گھر میں بند کر دیا, اور حج کے دن تھے, سارے کے سارے لوگ حج کی طرف متوجہ تھے, لوگ حج کی طرف متوجہ تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینہ میں بند تھے اور مدینہ پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا حملہ کیا ہوا تھا. کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے. یہ تو کسی کے گمان وہم میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, جو بات میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو ان لوگوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے, اور مسجد نبوی میں ان کا امام ہے جو جماعت کراتا ہے, ان کا امام ہے مسجد نبوی میں جو جماعت کراتا ہے. اب ہم اس کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو میں حرج محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں, جو آپ پہ ظلم کر رہے ہیں میں ان پہ کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں, اگرچہ وہ اسلام کا نام لیتا ہے. تو اس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات کہے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان کو نقل کیا ہے, اذا احسن الناس فاحسن معهم وان اساؤوا فاجتنب اساءتهم. جو لوگ آپ کو برے بھی لگتے ہیں جب اچھائی کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کر سکتے ہو, اور جب وہ برائی کر رہے ہو تو ان سے الگ ہو جاؤ. اذا احسن الناس فاحسن معهم. آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کبھی ایسا بھی بہت سے لوگ دیکھے گئے کہ فلاں تو اس کے وہاں پہ اتنے برے کام ہیں, یہاں پر یہ نیک کام کر رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا. ایسے جذبات نہیں ہونے چاہیے. ہم جانتے ہیں یہ کیسا ہے, پیچھے سے فلاں ہے فلاں ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ جیسے ایک مثال بنائی ہوئی ہے کہ بلی سو چوہے کھا کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے آ گئی ہے, اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں بنائی ہوئی. ایسا نہیں ہوتا. جب لوگ اچھائی کر رہے ہو تو ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اچھائی کرو, خواہ وہ دوسری جگہ پہ برے ہی کیوں نہ ہو, اور جب برائی میں ملوث ہو تو باز آ جاؤ. اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی بیان فرمائے ہیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی پہ تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, اور برائی میں جو ہے ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں. یاد رکھیں, ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, اس کا میں نے پہلے بھی واضح کیا ہوا ہے, کہ دنیا کے تمام قسم کے کھانے, ہر چیز حلال ہے, ہر چیز حلال ہے, ہر چیز, ہر قسم کا کھانا, ہر چیز حرام ہے, الا یہ کہ جسے حرام کر دیا گیا. کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے, کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے. کوئی انسان کہے کہ جی بھینس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں, اس کا گوشت کیوں کھاتے ہو, انڈا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھایا ہی نہیں, مرغی تو تھی نہیں, یہ کیسے کھاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ حرمت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے, حرمت کے لیے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. حلال ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, جیسے پیچھے بتایا. اب یہاں پر قرآن نے حرام چیزیں گنوا دی, یہ 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 حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, حلال چیزوں کو نہیں شمار کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ حرام حلال ہے, یہ چیزیں حرام ہیں اور باقی سب کچھ جو ہے وہ حلال ہے.
جتنی بھی آیات نبی صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں یا کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اس میں حرام چیزوں کی لسٹ ذکر کی گئی ہے، حلال چیزوں کی لسٹ نہیں بیان ہوئی ہے۔ نوٹ کر لیں، ہمیشہ حرام ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، اور جس پہ حرام کی دلیل نہ ہو وہ سب کچھ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ یہ آیت کے بعد میں حدیث کو ذکر کرتا ہوں، پہلے آیت کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پہ چل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار کسی طرح کا بھی مردار مر گیا جو جانور وہ حرام ہے، والدم اور خون وہ والا خون جیسے دوسری جگہ پہ سورۃ انعام میں فرمائے والدم مسفوحا، جو ذبح کرتے وقت اچھل کے خون باہر آتا ہے وہ والا خون حرام ہے، جو گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ لگا ہوا خون آ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ کسی بھی گوشت کو لیں اور اس کے ساتھ بوٹیوں کے ساتھ لگا ہوا جو خون آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، وہ حرام نہیں ہے۔ حرام ہے دمن مسفوحن، جو ذبح کرتے وقت خون اچھل کے باہر نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بھی، کوئی چیز بھی جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ دے دی جائے، یہ چیز یہ پیرانے پیر عبد القادر کے نام پہ دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔ تو جو چیز کسی غیر کے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے پیغمبر ہو، جو کسی غیر اللہ کے نام پہ دے دی جائے وہ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، جو چیز اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ دی جائے، ہاں وہ چیز فی نفسی ہی حلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب غیر اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، ہمیشہ جو جادوگر ہوتے ہیں اور جو کہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں جی کالا بکرا، کالی مرغی، فلاں والا جانور، اس طرح کر کے بغیر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کر کے فلاں جگہ پر پھینک کے آ جاؤ، فلاں کا نام لے کر جو ہے وہ دے کر آ جاؤ، اس طرح کر کے وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے جو ہے شیاطین لگے ہوئے ہیں، اور شیطان ان کو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ ان سے ذبح کرواؤ۔ تو جو چیز غیر اللہ کے نام پہ دی جائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ، جو جانور جو ہے اوپر سے گر کر مر جائے، یا جو جانور جو ہے یعنی اس سے جو ہے والمنخنقۃ موقوذہ متردیۃ نطیحہ، درندوں کا کھایا ہوا جانور، اسی طرح جو ہے اوپر سے گرا ہوا جانور، اسی طرح جو ہے ایسا جانور جو یعنی کسی انداز سے مر گیا، جو ذبح کیے ہوئے کسی انداز سے بھی جانور جو ہے مر گیا تو وہ ان میں آتا ہے۔ والمنخنقہ، تو جس کا گلا گھونڈ کے جو ہے مارا جائے، اور ایسے ہی والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، جو کسی انداز سے گر کر جو ہے مرنے والے جانور جو ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہوتے ہیں۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، جس جانور کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، کسی درندے نے کھا لیا ہو، وہ حلال جانور بھی تمہارے لیے حرام ہوتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اسے ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، اگر ذبح کر لیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح وما ذبح علی النصب، جو کسی آستانوں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جو کسی خاص درگاہ پہ، کسی خاص قبر کے بے کسی کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں، کسی درگاہ کے لیے علی النصب، اس وقت بتوں کے نام پہ ذبح کیے جاتے تھے، یہ فلاں بت کے آستانے پہ ہے، یہ فلاں پہ ہے، یہ سب تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح وان تستقسم بالازلام، تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا، اور آج کل ستاروں کے ذریعے فلاں کا ستارہ یہ ہے، فلاں کا ستارہ یہ ہے، اور اس طرح کر قسمت کے حالات معلوم کرنا، فرمایا ذالکم فسق، یہ سارا کا سارا فسق ہے، یہ سارا کا سارا حرام ہے۔ یہ ہیں چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہر وہ جانور جو پنجے سے شکار کرتے ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جانور
دانتوں کے اندر جن کے دو نکیلے دانت ہوتے ہیں، جو دانتوں کے ذریعے جن کے جو ہے وہ ہوتے ہیں بڑے، جو دن کے تاند ہوتے ہیں جیسے کہ درندوں کے ہوتے ہیں، وہ والے جانور، اس طرح کے دانت والے جانور جو ہیں، کچلی والے جانور، وہ بھی حرام ہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدا جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کی چیزیں جمع کرنے کے بعد پھر بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ان چیزوں میں واضح کر دیا گیا ہے اور حرام بھی واضح کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں درمیان میں جو متشابہات ہیں۔ فمن یعنی جو انسان شبہات سے بچ گیا، الحلال بین والحرام بین وبینهما متشابہات، فمن جو انسان جو ہے وہ متشابہات سے بچ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جو انسان متشابہات میں پڑ گیا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنی بکریاں جو ہے وہ کسی ممنوع جگہ کے ارد گرد جو ہے وہ چرا رہا ہو، قریب ہے کہ بکری کوئی غلط جگہ پہ نہ چلی جائے۔ ایسے ہی ہے جو انسان اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیتا ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ یعنی جو متشابہ چیز ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بالکل آدمی کرے کہ اچھا مجھے فکس بتاؤ کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا یہ تعین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لہذا اس چیز کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ اس آیت میں حرام چیزیں بتا دی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان کر دی گئی ہیں، ان کی نشانیاں بھی بتا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فرما دیا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ درمیان میں متشابہات ہے، جو انسان متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو اور اپنے جو ہے اسلام کو جو ہے وہ بچا لیا۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت میں، چونکہ سورۃ مائدہ کی آیت یہ نازل ہوئی تھی آخری حج کے موقع پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او لوگو، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا گیا، اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا گیا۔ یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حج میں تھے، وہاں پہ یہ آیات جو ہے نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو کامل اور مکمل کر دیا گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور جس نعمت کو اللہ نے پورا کیا وہ بھی دین ہے۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں ذکر کی ہے، ایک ہے اکملت کمال، اور ایک ہے اتممت تمام۔ کمال اور تمام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کمال ہوتا ہے صفات میں، ایک بچہ جو ہے اپنی صفات میں، اپنے اخلاق میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کا ایک بازو نہیں ہے، یا اس کا ایک پاؤں نہیں ہے، یا اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، یا اس کا ایک کان نہیں ہے، تو یہ کامل تو ہے لیکن تمام نہیں ہے، تام نہیں ہے۔ اور تام اسے کہتے ہیں کہ جس کے اعضاء تو پورے ہوں، جزئیات تو پوری ہوں، لیکن صفات کے اندر نقص ہے، صفتیں اس کی اچھی نہیں ہیں، تو یہ تمام تو ہے لیکن کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دین کے لیے دونوں چیزیں دیکھی، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ نے اس دین کو صفات کے اعتبار سے بھی کامل کیا ہے، ہر طرح کی خوبی موجود ہے اور ہر طرح کے جزئیات پہ اللہ کی نعمت موجود ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اپنا دین اسلام جو ہے وہ تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاثم فان اللہ غفور رحیم۔ حلال اور حرام واضح کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ جو انسان بھوک سے مر رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ میں نے نہ کھایا تو مر جاؤں گا، جو انسان اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا حرام کھا لیتا ہے، تو وہ جو ہے اپنی جان بچا رہا ہے، صرف جان بچانا مقصد ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مر رہا ہے، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے گناہ سے، لیکن بشرط یہ کہ اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالے، چلو جی موقع مل گیا تو اب رگڑ کے کھا لو جتنا کھانا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وطعام الذین احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکر اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. فرمایا کہ پوچھتے ہیں آپ سے شکاروں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے حلال کیا ہے. فرمایا اللہ نے تمہارے لیے طیبات حلال کی ہیں. اسی طرح شکار کرنے والے جانوروں کے ذریعے جو شکار کیا ہوا جانور ہے, مثلا کتا ہوتا ہے, ویسے اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں رحمت داخل نہیں ہوتی ہے جس گھر میں کتا ہو, الا کلب زرع آتے ہیں, ہاں کھیتی باڑی میں جانوروں کی رکھوالی کے لیے رکھنا ہو تو اس کی جو ہے اجازت موجود ہے. اسی طرح تیسری قسم ہے کہ شکار کرنے والا کتا جس کے ذریعے شکار کرنا ہو, جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح, کہ جن جوارح کو تم نے سکھایا ہوا ہے, جو جنہیں سکھایا جاتا ہے شکار کرنا, وہ سکھایا ہوا کتا شکاری جو ہوتا ہے شکار کرنے کے مقصد سے اس کا رکھنا جائز ہوتا ہے. اور وہ کتا اگر شکار کرتا ہے اور جانور آپ کے لیے پکڑ کے رکھتا ہے, خود اس میں سے کھاتا نہیں ہے, اور اس جانور کو جو ہے وہ شکار کرتا ضرور ہے اس کا لیکن اس میں سے خود نہیں کھاتا ہے, تو اس کتے کو چھوڑتے وقت اگر بسم اللہ پڑا ہوا ہے تو وہ اس کا کیا ہوا شکار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہوتا ہے. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے کھانوں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں, فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ, تمہارے لیے طیبات حلال ہیں, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, ان کے کھانے تمہارے لیے حلال ہیں, تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں, بشرط یہ ہے کہ وہ حلال چیزیں کھانا ایسا ہونا چاہیے جس میں ایسی چیز نہ ہو جو تمہارے لیے حرام ہے. مثلا اگر سور وہ پکا کے رکھتے ہیں تو وہ تو حلال نہیں ہے, اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی ایسا کھانا ہوتا ہے تو وہ حلال ہے. اب یہاں پر ایک اور معنی لیا گیا کہ ذبح کی ہوئی چیز, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے پیش نظر اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے, لیکن اس ذبح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ذبح کیا ہو, جس کو ایک جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ایک مشین کے ذریعے کاٹ کاٹ کے جو ہے جانوروں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے گوشت کو جمع کر لیا جاتا ہے, واللہ عالم اس سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے. پھر یہاں پر بات وہی آتی ہے کہ کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں, کچھ درمیان میں متشابہ چیزیں ہیں, تو ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر کنفرم ہو جائے کہ کسی اہل کتاب نے ذبح کیا ہے تو ذبح ہونے کے لحاظ سے جو ہے وہ جائز ہوتا ہے, وہ چیز جو ہے وہ حلال ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو کھانے ہوتے ہیں جو سبزیاں ہیں کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ تو حلال یقیناً ہوتی ہے, بشرطے کہ اس میں کوئی حرمت کی چیز جو ہے وہ شامل نہ کی گئی ہو. آگے اللہ نے فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان, مومن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم حق مہر دے کے باقاعدہ نکاح کرو, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا مقصد ہو, پاک دامنی مقصد ہو, یہ نہ ہو کہ خفیہ طور پہ کوئی دوستی اور یاریاں بنانا مقصد ہو. اسی طرح اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, اور اس مسئلے کو میں نے سورۃ البقرہ میں واضح کر دیا تھا کہ ایک مسلمان عورت کے لیے تو کسی طرح جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرے, لیکن کوئی غیر مسلم عورت سے مرد شادی کر سکتا ہے جب وہ اہل کتاب سے ہو. اہل کتاب کی عورت سے مسلمان مرد شادی کرنے کا جواز ہے, اس آیت میں جائز ہے, لیکن الدرء المفاسد اولا من جلب المصالح, برائی کا دور کرنا اچھائی کے حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے. اس اصول کے پیش نظر دین کی حفاظت اور مقدم سب سے زیادہ ہے. اصول اپنی جگہ پہ ہے, اصول کو ہم نہیں بدل سکتے. اہل کتاب سے شادی جائز ہے, اس کو نہیں بدل سکتے ہیں, اس کی یہ جائز ہے, قرآن اجازت دی ہے, میں کون ہوتا ہوں یا آپ کون ہوتے ہیں اس کو منع کرنے والے. مشرک ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ مشرک تھے, وہ مشرک, لیکن مشرکین میں سے ان کو ایک امتیاز ہے, لیکن جواز کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت سب سے مقدم ہے. اگر کسی انسان کو پتا ہو کہ میں اہل کتاب کے ساتھ شادی کر کے اپنے دین کو گواہ بیٹھوں گا, یا دین کے گنوانے کا خطرہ موجود ہو,
تو ایسی صورت میں میرے بھائی بچنا ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہے صرف اور صرف ویزوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے دنیاوی مقاصد کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں, اور اس کے لیے یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے جہاں انسان کے دین کو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ جائز نہیں ہے, وہاں پہ جائز نہیں ہے, دین کی حفاظت سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموہن اجورہن, قانون یہ ہے کہ اگر تم حق مہر دے کے اہل کتاب کی عورتوں سے بھی شادی کرنا چاہو تو جائز ہے, بشرط یہ ہے کہ پاک دامنی چاہنے والے ہوں, کوئی برائیاں کرنے والے نہ ہو, خفیہ طور پہ کوئی دوستیاں نہ کرنے والے ہوں. اور آخر میں فرمایا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله, کیونکہ خطرہ ہے کہ اہل کتاب سے شادی کریں گے تو کہیں ایمان نہ چھوڑ بیٹھیں, اس لیے فوراً اللہ نے کہہ دیا جو ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کرے گا اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الى الصلاۃ, پیچھے والے مسئلے ختم ہوئے اب نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے سورۃ مائدہ میں, اس کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرنا ضروری ہے. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. جب بھی یہ آیت مختصر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پوری ہے جہاں وضو کرنے کا طریقہ پورا کا پورا بیان کیا گیا ہے. یہاں آیت میں بتایا گیا جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چہرے کو اچھی طرح دھو, اور چہرے کے اندر کولی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی گئی ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں تک جو ہے وہ دھونا ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور سر کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی جو ہے کیفیت بیان کی ہوئی ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اسی طرح پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھونا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جنبی ہو جائے تو اسے بھی چاہیے کہ صحیح طرح غسل کر کے پاک ہو, لیکن اگر کوئی وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, کوئی انسان بیمار ہے یا پانی ہے لیکن پھر بھی اس کو استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے, یا پھر سفر کی حالت میں اور پانی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر کوئی انسان جنبی ہو جاتا ہے اسے نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا وضو کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو تیمم کر لے, وہ جو ہے تیمم کر لے. اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی سے اسے چہرے کو اور ہاتھوں کا جو ہے وہ مسح کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی حرج نہیں کرنا چاہتا ہے, تمہیں کسی حرج میں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کرے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار جو ہے وہ بن سکو. آگے اللہ نے فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کیا کرو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے وہی حکم یہاں پر بھی دہرایا ہے جو سورت نساء میں دہرایا تھا کہ اے لوگوں انصاف پہ قائم رہا کرو, انصاف پہ, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اور کبھی کسی کی دشمنی میں آ کے انصاف کے دامن کو نہ چھوڑ دیا کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى, انصاف کرتے رہو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم, کہ ان کے لیے مغفرت ہوگی, اجر عظیم ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی جہنم والے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت کے بارے میں بہت سارے واقعات کی طرف اشارہ ملتا ہے. ایک موقع ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جو ہے تشریف فرما تھے, لوگ جو سفر میں تھے,
اور ایک جگہ پہ آرام کیا ہوا تھا، پڑاؤ کیا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، لوگ الگ الگ جھاڑیوں کی جگہوں پہ سو رہے تھے، ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما رہے تھے وہاں آیا، تلوار لٹکی ہوئی تھی اس کو نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سونس دی اور کہا کہ کون ہے اب جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، جب فرمایا اللہ تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو جو ہے اٹھا لیا۔ اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب لوگ تمہارے طرف اپنے ہاتھ بڑھانے لگے تھے تو اللہ نے ہی تمہیں بچایا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ پر ہی مومن ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر، چونکہ قرآن مجید میں ایک قوم کا بہت زیادہ تذکرہ ہے اور وہ ہے بنی اسرائیل، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو دکھا دکھا کے، ماضی کو دکھا کے مستقبل کو بنانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کہیں ان کی طرح نہ بن جانا، ان کی طرح نہ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ آ کے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرتا ہے کہ کہیں ان کی طرح نہ بن جانا، ان کے واقعات اس لیے کھل کھل کے ہر جگہ پہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عہد و پیمان لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے 12 قبیلوں کے اوپر 12 نقیب جو ہے بنائے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک نماز قائم کرتے رہو گے، زکات دیتے رہو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور جو کوئی پھر بھی کفر کرے گا اس کے بعد فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے وعدے کو توڑا، فبیما نقضہم میثاقہم، وعدے کو توڑنے کی بنیاد پہ اللہ نے لعنت کی ان پہ اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اللہ کے کلمات کو بدلتے ہیں، ونسوا حظا مما ذکروا به، اور اللہ نے جو کچھ انہیں جو انہیں نصیحت کی تھی اس کا بہت سارا حصہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بھلا دیا، اور فرمایا کہ ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم، ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کی آپ کو اطلاع ملتی رہے گی۔ فرمایا فاعف عنہم واصفح، آپ درگزر کیجئے، معاف کیجئے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، یعنی آپ اپنی طرف جو ہے وہ اچھا بنتے رہیں، آپ اپنی طرف سے کسی برائی کا حصہ جو ہے وہ نہ بنتے رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اسی طرح جیسے یہود سے عہد و پیمان لیا گیا تھا ایسے ہی نصارہ سے بھی عہد و پیمان لیا گیا تھا، اور ایسے ہی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جو ہے توڑا، فنسوا حظا مما ذکروا به، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نصیحتیں کی تھی وہ بھی انہوں نے بھی بھلا دی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یہود و نصارہ آپس میں بھی ان کے درمیان بہت بڑی دشمنی ڈالی گئی ہے قیامت کے دن تک، آپس میں بھی ایک دوسرے کے بہت بڑے جو ہے وہ دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے تمام کرتوتوں کی خبر انہیں جو ہے وہ دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے سب کچھ کھول کے بیان کرتا ہے جسے تم چھپاتے تھے، مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، پھر بھی وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر لیتا ہے لیکن وہ تمہیں بتا رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین جو ہے وہ آ گئی ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ اس نور سے اور کتاب مبین سے کیا چیز مراد ہے؟ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن مجید مراد ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، ضمیر واحد کی ذکر کی ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، واو یہاں پہ مغایرت کے لیے نہیں بلکہ یہاں پہ واو جو ہے یہ دونوں صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مبین آئی ہے، اور اگر کوئی انسان اس سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو ہے وہ مراد لے لے کہ وہ نور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صفات میں، اپنے عمل میں، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ نعمت کی ہے، اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روحانیت میں نور ہے، نور ہے۔ لیکن ذات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور خلقت کو یہ کہنا کہ وہ نوری ہیں اور وہ جو ہے وہ بشر نہیں ہیں، تو قرآن مجید اس کا مخالف ہے۔ قرآن مجید سورۃ کہف کی آخری آیت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح جو ہے وہ بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا منہج، دستور، صراط مستقیم، یہ سب کچھ نور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صفات کے اعتبار سے ہو۔ اس ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی تنکوں کے سہارے پہ اور پہاڑوں کو نہیں کھڑا کیا جاتا ہوتا۔ عقیدہ بنانا ہے تو ٹھوس دلیل چاہیے۔ یہاں پہ اس نور کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کو پکڑ کے جو ہے دوسری اس واضح آیت کو چھوڑ دیا جائے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، ایک واضح چیز کو ایک اشاروں کی بنیاد پہ رد کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے خالی و ذہن آئیں اور پھر جانیں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، اس پہ ایمان لاتے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک نظریہ بنا لے کہ نہیں میں نے تو ثابت کر کے رہنا، دیکھو جی آ گیا نور من اللہ وکتاب مبین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بول دیا گیا، لہذا وہ نور ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ اس طرح کر کے میرے بھائی ایمان نہیں بنتا۔ ایمان کے لیے ٹھوس دلیل چاہیے ہوتی ہے، اشاروں پہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اللہ نے واضح کر دیا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے یقیناً سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ میرا اور فرق یہ ہے کہ میری طرف رب سے وحی آتی ہے، یعنی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول۔ یہ نہیں کہ بشر ہونے کا معنی یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہو گئے، ہماری طرح ہو گئے، نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ اپنی خلقت میں ایک انسان ہے، عظمت میں اور شرف میں پوری کائنات سے جو ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے فرمائے اس آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اگلی آیت میں ایک ہی ضمیر پر نون لا کے پیچھے اشارہ کیا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسی ایک چیز کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو اس کے راستے کی پیروی کرتا ہے، اپنے منتبہ رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ سبل السلام جنت کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے لگتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ صحیح صراط مستقیم پر جو ہے انہیں جو ہے وہ چلاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے حضرت مسیح ابن مریم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر بنایا۔ فرمایا قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، اللہ او لوگو کیا مسیح کے پاس کوئی اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ مریم کو اور زمین والوں سب کو ہلاک کر دے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ وما بینہما، جو کچھ درمیان میں ہے، یخلق ما یشاء، جسے چاہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے ابنا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا عہد و پیمان، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے؟ تو پھر فرمایا کہ اگر تم ایسے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزائیں کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی بشر ہو دوسروں کی طرح۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینهما، زمین و آسمان کا بادشاہ وہ اکیلا اللہ ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی طرف لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ آگے فرمایا اے اہل کتاب،
بہت بڑے رسولوں کے وقفے کے بعد اب اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت بڑا وقفہ ہے. فرمایا اس کے بعد اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیج دیا ہے, کہیں کوئی یہ نہ بہانہ بنا لے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا. فقط جاءکم بشیر و نذیر, اب یہ بشیر اور نذیر آ گیا ہے, ایمان لانا ضروری ہے, کہیں کوئی بہانہ نہ بنا لے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. پھر دوبارہ جو ہے کلام کا رخ چلا جاتا ہے بنی اسرائیل کی طرف. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اہل کتاب کے لوگوں, اے بنی اسرائیل کے لوگوں, اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اللہ نے تمہارے اندر ہی انبیاء بھیجے ہیں, تمہیں زمین کے بادشاہ بنائے ہیں, تمہیں ایسی چیزیں دی ہیں جو ما لم یوتی احد من العالمین, جہانوں میں سے کسی کو نہیں دی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے, اس میں شک نہ کرو, اس میں منہ پیٹ پھیر کے پیچھے نہ بھاگو, ورنہ خسارہ پانے والوں میں جو ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم کیا کہنے لگی, کہنے لگی ان فیھا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرج منها, کہنے لگے کہ وہ تو وہاں پر تو بڑے ظالم جابر لوگ رہتے ہیں, ہم کیسے جا کے بیت المقدس کی زمین میں داخل ہو جائیں, پہلے جاؤ وہاں پر ان کو نکالو پھر ہم داخل ہوں گے. دو آدمی کھڑے ہوئے, قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا الباب, دو آدمی کھڑے ہوئے جو اللہ سے ڈرتے تھے, کہا وہ لوگوں داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دے گا. فَإِذَا دَخَلْتُمُوا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جب داخل ہو جاؤ گے تو غالب تم ہی ہوگے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور اللہ پر بھروسہ کرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. لیکن یہ قوم بہت ہٹ دھرم تھی, موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها, ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ وہاں پر ہیں, پہلے جاؤ ان کو نکالو. فذهب انت وربك فقاتلا, جا تو اور تیرا رب جو ہے وہاں سے قتال کرو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قتال کرنے سے انکار کر دیا تھا. اللہ تعالی نے کیا کیا, قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے رب, میں اپنے بھائی کے اوپر ذمہ داری لیتا ہوں, اے اللہ یہ جو ہے فاسق قوم ہے, اے اللہ ہم فاسقوں میں اور ہمارے دوران فرق کر دے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا, بنی اسرائیل کو 40 سال تک میں ایک میدان میں بھٹکنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. 40 سال تک یہ میدان تی میں جو ہے سرگردان جو ہے وہ رہے تھے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين, فاسق لوگوں پہ کبھی افسوس جو ہے وہ نہ کیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ انی اخاف اللہ رب العالمین. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی کا نکاح چونکہ جائز تھا, دو بھائیوں نے آپس میں جھگڑا کیا کہ ہم اس بہن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, اور ایک بھائی نے اپنی بہن کے نکاح کی خاطر کرنے کی خاطر دوسرے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. اور جس نے قتل کیا تھا, چونکہ اس نے ظلمن قتل کیا تھا, قیامت تک جتنے بھی ظلمن قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. یہ چیز بیان کی جاتی ہے. دوسری چیز تو صحیح ہے کہ ظلمن قتل کیا تھا, قیامت تک تمام قتل ہونے والوں کا گناہ اس پہلے قاتل کو ملے گا کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا. لیکن یہ قتل کیوں ہوا تھا, قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو, ایک کی ہوگی قبول ایک کی نہ ہوئی. اور اس دور میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا یا صدقے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز اللہ کے لیے پیش کرنی ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے رکھ دی جاتی تھی, آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی, اور یہ چیز ہوتی تھی کہ اس کی جو ہے وہ قربانی قبول ہو گئی ہے, یہ چیز جو ہے سمجھی جاتی تھی. اب پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو بھی بات تھی وہ ساری اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی روایت کے بارے میں ہمیں یہی حکم ہے کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا, نہ ہی ان کی تصدیق کرو نہ ہی ان کو جھٹلاؤ. اللہ اعلم. قرآن نے یہ کہا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی, اذ قربا قربانا فتقبل من احدیما ولم يتقبل من الاخر، ایک سے قبول ہوگی اور دوسرے سے قبول نہ ہوئی، جس سے قبول نہ ہوئی اس نے کہا لاقتلنک، میں تو تجھے قتل کر دوں گا، آگے سے جس کی قبول ہوئی تھی اس نے جواب دیا کہ بھائی اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، انما يتقبل الله من المتقين، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین سے قبول فرماتا ہے، متقی بن جاؤ تمہارا بھی قبول ہو جائے گا، تقوی اختیار کر لو اللہ تعالیٰ تمہارا بھی قبول فرما لے گا، انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے میرے قتل کی طرف بڑھائے گا تو میں نہیں بڑھاؤں گا، میں نہیں بڑھاؤں گا، میں تو رب العالمین سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا، میں تو رب سے ڈرتا ہوں، تو میرا بھی اور اپنا بھی گناہ لے کے جو ہے وہ جائے گا، تو جہنم والوں میں سے ہو جائے گا، وذلك جزاء الظالمين، اور ظالموں کا جو ہے وہ یہ ٹھکانہ ہوتا ہے، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فأصبح من الخاسرين، قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے بھائی کا قتل کرنا جو ہے اسے اچھا لگا، اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا اور خسارے پانے والوں میں سے ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس تمام ظلمن قتل ہونے والوں کا گناہ جتنا قاتلوں کو مل رہا ہے اتنا آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملتا رہے گا جس نے ظلمن جو ہے وہ قتل کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب بھائی کو قتل کر دیا تو اب اس کے میت اس کی لاش کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو جو ہے وہ مارا اور زمین میں کھود کے اسے جو ہے چھپا دیا، اس سے اس کو پتا چلا کہ اب اس لاش کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اسے زمین میں جو ہے چھپانا ہے. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءات اخيه فاصبح قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءات اخي فاصبح من النادمين، اس کو دیکھ کے شرمندہ ہو گیا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اي اللہ نے فرمایا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھ دی گئی تھی، اور گویا کہ سب کے لیے بات برابر ہے کہ اگر کسی نے ایک جان کو بھی ظلمن قتل کیا، زمین میں کوئی فساد مچایا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تمام زمین کے لوگوں کو اس نے قتل کر ڈالا ہو، اور اگر کسی ایک جان کو زندہ بچا لیا، اس کی زندگی کا سبب بن گیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو جو ہے وہ زندگی دی ہو. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ نے اپنے بھیجا، اپنے رسول اپنے دلائل دے کے ان کی طرف بھیجے تھے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ حد سے جو ہے وہ بڑھنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، زمین میں ایک ہوتا ہے ڈاکہ اور ڈاکہ ڈالنا، زبردستی کسی کا مال چھین لینا، زبردستی کسی عورت کے ساتھ جو ہے زیادتی کر دینا، زبردستی کسی کے اوپر جو ہے کوئی برائی ڈال دینا، اس طرح کے جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ محاربہ زمین پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدو لوگ آئے اور مدینہ کی آب و ہوا انہیں جو ہے موافق نہ آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جہاں صدقہ کے اونٹ وغیرہ چرتے تھے وہاں انہیں بھیج دیا. جب وہ وہاں پہ صحیح ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر دیا اور اونٹ لے کے بھاگ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ان کے پیچھے بھیجے، ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے جیسے انہوں نے قتل کیا تھا اس صحابی کو اسی طرح انہیں بھی قتل کر کے جو ہے قتل کیا گیا. تو زمین میں جو فساد ڈاکے ڈالتے ہیں تو ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں جو ہے قتل کر دو، یا ایک سائڈ سے پاؤں اور ایک سائڈ سے جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دو، یا یہ ہے کہ انہیں جو ہے سولی پہ لٹکا دو. جو بھی سزا ہوتی ہو وہ جو ہے دی جانی چاہیے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں. سعودیہ میں ریاض سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے ایک شاہراہ ہے، بہت بڑا ہائی وے ہے, اس پر ایک دفعہ جو ہے بدوؤں نے, بہت سال پرانی بات ہے کہ وہاں بدوؤں نے جو ہے ڈاکہ ڈال دیا تھا. گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوا کہ بڑے ہی احسن طریقے سے اپنے آدمی بھیج کر ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا گیا, کوئی 9 کے قریب آدمی تھے انہیں پکڑ لیا گیا, جنہوں نے رات کے وقت اس راستے پہ لکڑیاں پھینک کے گاڑیوں کو لوٹا تھا اور آدمیوں کو جو ہے وہ مارا تھا. ان آدمیوں کو پکڑ لیا گیا جو قریب قریب کے دور کی بستیوں کے کچھ لوگ پائے گئے تھے, اور اسی جگہ پہ, اسی شاہراہ میں, اسی جگہ پہ جہاں انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا, وہاں آ کے روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا سائن بورڈ بنایا اور سائن بورڈ کے اوپر جو ہے آیت لکھ دی, فاعتبروا یا اولی الابصار, کہ اے عقل والو ذرا عبرت حاصل کرو. اور اس سائن بورڈ کے نیچے جو ہے ان 9 آدمیوں کی ایک سائڈ سے بازو کاٹ کے اور ایک سائڈ سے ان کی ٹانگ کاٹ کے ان کو لٹکا دیا تھا. کتنے ہی عرصے تک, مہینے سے اوپر وہ لٹکے رہے تھے وہیں ان کی لاشیں. یہ ایک عبرت تھی کہ کبھی بھی زمین پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے. یاد رکھیں کہ جب جرم کی سزا دی جاتی ہے تو جرم رک جاتا ہے, کبھی کسی کی مجال نہیں ہوئی پھر کہ اس پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے. جب جرم کی سزا دی جاتی ہے تو جرم رک جاتا ہے. زمین پہ جو ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے, کسی کو قتل کر دینا, کسی کا عزت لوٹ لینا, کسی کا مال لوٹ لینا, وہاں پہ جو سزا ہے وہ اس آیت میں ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا, قتل کر دیے جائیں, او یصلبوا, یا سوری لٹکا دیے جائیں, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے, او ينفوا من الارض, یا زمین سے انہیں جلا وطن کر دیا جائے. ذلک لہم خزی فی الدنیا, یہ دنیا میں ان کے لیے جو ہے رسوائی ہے, اور آخرت میں جو ہے اس سے بھی بڑا جو ہے وہ عذاب ہے. یاد رکھیں کہ ہمیشہ امن و امان, اس میں کوئی شک نہیں کہ حقوق انسانیت کے اندر انسان کی عزت ہے, لیکن ہزاروں انسانوں کو بچانے کے لیے چند ظالم لوگوں کی جان کو جو ہے وہ لینا, یہ عقل مندی ہوتی ہے. اگر سانپ کو جو ہے اس کا ایک چھوٹے سے بچے کو بھی چھوڑ دیا جائے تو کل وہ نہ جانے کتنے کو جو ہے وہ ڈس دیتا ہے. تو جرم کی جب سزا ہو جاتی ہے تو جرم جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں, اور جب سزائیں میں ڈھیلا کیا جاتا ہے تو جرم جو ہے وہ بڑھتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فساد اور ڈاکہ ڈالنے والے, اور ظلمن اگر کسی کی عورت کے اوپر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, ظلمن جبرن کوئی کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کی بھی یہ سزا ہوتی ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, ہاں کرنے والوں میں سے اگر کوئی توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ پکڑے جائیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, اس کے اور بندے کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے. پکڑے جائیں تو پھر جرم کی سزا وہ ہونی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 35 میں سورۃ المائدہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تتقون. اور میرے بھائی قرآن مجید عربی زبان میں, اردو زبان میں نہیں ہے, عربی زبان ہے, لہذا اس کے ہر ایک لفظ کا معنی وہی ہوگا جو عربی زبان کا معنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو میرے مطلب کا معنی ہو میں اپنے مطلب کا معنی جو ہے نکال کے رکھ دوں, کہ یہاں میرا چونکہ ملتا ہے. آیت کا معنی ہے کہ اے ایمان والوں, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, وقت وہ الیہ الوسیلہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلے کی تلاش کرو. اب یہاں پہ وسیلے کا معنی کرنا کہ جی اردو والا وسیلے کا جو معنی ہے وہی والا عربی میں موجود ہے, یہ کیا ہم سے آ گیا؟ وسیلے کا عربی میں معنی ہوتا ہے قرب, نزدیکی, نزدیک ہونا, جیسے کہ سورت بنی اسرائیل میں کہا گیا ایہم اقرب, کہ وہ کون سے زیادہ اپنے رب کی طرف قریب ہوں. تو وسیلے کا معنی ہوتا ہے قرب. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دنیا کے وسیلے کا معنی لے لیا جائے, کہ ہمارے چونکہ اردو میں وسیلہ, واسطہ, ذریعہ ان میں ہوتا ہے, تو عربی میں بھی وسیلہ بمانا واسطہ ذریعہ کے ہو جائے گا. یہاں پر وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, سورت مائدہ کی آیت نمبر 35 میں جو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, وسیلہ تلاش کرو, اس کا معنی یہ کہ اللہ کی طرف قرب, نزدیکی تلاش کرو. نہ یہ ہے کہ وسیلے کا معنی لے کر اور پھر مرضی کے وسیلے بنا لینا, کہ اللہ کو کسی بزرگ کا وسیلہ دے دیں, اللہ کو کسی اور چیز, نہیں. اسلام میں یاد رکھیں کہ عبادات میں دعا کرنا ایک عبادت ہے. اس عبادت میں صرف وہی چیز جائز ہے جو اللہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جائز قرار دیا ہو. ہم اپنی طرف سے کچھ چیزوں کا جواز نہیں پیدا کر سکتے. وسیلہ صرف تین طرح کا دعا کے اندر جائز ہے, کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے, اللہ فلانا کام میں نے تیرے لیے کیا تھا,
اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے میری یہ حاجت پوری کر دے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دینا، اے اللہ تو قدیر ہونے کے وسیلے سے میرے یہ کام کر دے، اے اللہ تو غفور ہونے کے وسیلے سے واسطے سے مجھے معاف کر دے۔ نمبر تین، انسان کسی نیک آدمی سے دعا کروائے اور پھر اس دعا کو وسیلہ بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہیں آ رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سے دعا کروائی کہ اللہ حضرت عباس سے کہ ہمارے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے، اور پھر خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تیرے نبی کے دور میں تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چاچا عباس سے جو ہے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما، ان کی دعا کو ہماری دعا کے قبولیت کا وسیلہ بنا لے۔ تو کسی کی دعا کو وسیلہ بنانا، یہ تین آپشن جائز ہیں، اس تین کے علاوہ کوئی آپشن جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ جتنا بہت بڑا ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین کے، رب العالمین کے بعد رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے مقام مرتبے میں، سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن جہاں جائز نہیں ہے وہاں جائز نہیں۔ میں اور آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے اے اللہ نبی کے صدقے، نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، شرعی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے اور ایسی دعا کرنا جائز نہیں ہے، قریب ہے کہ یہ شرک کے اندر نہ چلا جائے معاملہ۔ جو دعا جائز ہے اس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ یا کسی کی دعا کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی طرح کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت سورۃ مائدہ کی 35 نمبر آیت کے اندر وسیلے کا معنی قرب، نزدیکی ہے، یہاں اس وسیلے کا اس اردو والے وسیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکو۔ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین کا سب کچھ بھی ان کے لیے ہو جائے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین کے بھراؤ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو دے کر جو اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے تو ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یریدون یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، آگے جو ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا اسلام میں متعین کی ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی۔ چوری یہ ہوتی ہے کہ چھپ کے کی جاتی ہے، دوسرے کو پتہ نہ چلے، ڈاکہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے گن پوائنٹ پہ انہیں مارا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے، اور چوری میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب چھپ کر چوری کی ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اگر چوری پکڑی گئی ہے، ربع دینار، جو دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اس چوتھے حصے سے زیادہ کی چوری کی گئی ہے تو اس کی سزا یہ ہے، ثابت ہو گئی ہے اور چوری جس کی ہوئی ہے وہ جو ہے معاف نہیں کرتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے چور کا کاٹا جاتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور یہ اس جرم کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ فیصلے دیتا ہے وہ اپنی حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم کیا ہے، برائی کا راستہ روکنے کے لیے سزا دینا ضروری ہے، وغیرہ برائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا جس نے توبہ کی ظلم کے بعد اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ جو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہے جو ہے معاف کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ جو کافر لوگ کفر میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، زبانوں سے کچھ کہتے ہیں دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، اور ایسے یہود و نصارہ کہ جو یہ جاسوس ہوتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ادھر جا کے کافروں کے ساتھ جو ہے ان کے نیشنلٹیاں لے کے اور ان کے اندر جو ہے بہت بڑے بن کے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کا نام لے کے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا سمعون للکذب، ایسے جو ہوتے ہیں سمعون لقوم آخرین، دوسرے قوموں کے لیے جو ہے وہ پیشوا بنے ہوتے ہیں، لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم عن مواضعه، فرمایا کہ آیات کے یا ایسے ہی بات کی بات کو بڑے ہی مروڑ کر کے ایسے انداز میں پیش کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے۔
یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، کہتے ہیں لوگ اگر ہماری بات مان لو، ہماری مرضی کی بات آ جائے تو ٹھیک ہے، ہماری مرضی کے مخالف آ جائے تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ایسے لوگوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فتنہ ان کے لیے چاہ رہا ہے تو تم ان کے لیے کچھ ہدایت کا جو ہے ذریعہ نہیں بن سکتے ہو۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے عذاب عظیم ہوگا۔ جو لوگ سماعون الکذب، جھوٹ کو سننے والے ہوتے ہیں، حرام کو کھانے والے ہوتے ہیں، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگ اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کے آتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، آپ کی مرضی ہے تو آپ ان کے درمیان سے اعراض کریں۔ ہر ایک کا فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، برے لوگ بھی اگر اپنے پاس فیصلہ لے کے آتے ہیں کہ اچھی جی ہمارا فیصلہ کرو تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کر سکتے ہیں تو کر دیں، نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کریں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةِ، یہ کافر لوگوں کے پاس جب تورات ہے تو آپ کے پاس کیوں فیصلے لے کے آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود بھی آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کے آتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، ہم نے تورات نازل کی ہے، اس میں بھی تورات میں بھی اللہ کی طرف سے ہدایت اور نور تھا، اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور نور تھا، جس کے ذریعے نبیین اور وہ لوگ جو ربانی تھے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، فلا تخشوا الناس واخشونی، ہرگز لوگوں سے مت ڈرا کرو، صرف اللہ سے ہی ڈرتے رہو، اللہ سے ہی ڈرتے رہو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ نہ لیا کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله، اور قانون یہ ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہیں۔ وقتمنا علیہم، اور ایسی ہم نے پہلے لوگوں پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، جان کو جان کے بدلے میں، آنکھ کو آنکھ کے بدلے میں، کان کو ناک کو ناک کے بدلے میں، کان کو کان کے بدلے میں، دانت کو دانت کے بدلے میں جو ہے قصاص میں لیا جائے گا، اور اگر کسی کو زخمی کیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے والجروح قصاص، اس کے بدلے میں اسی طرح کا جو ہے وہ جو بھی اس کا بدلہ بن سکتا ہے فدیے میں وہ جو ہے دینا ہوتا ہے۔ فمن تصدق به فهو خیر فهو کفارۃ اللہ، جو انسان اپنے بھائی نے اس پہ ظلم زیادتی کی، اس کا کوئی نقصان کر دیا، اس کا کوئی ہاتھ توڑ دیا، اس کا کوئی کان توڑ دیا، اور یہ اس کو حق ضرور ہے کہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے اسلامی عدالت کے تھرو، لیکن پھر بھی اگر معاف کر دیتا ہے تو فرمایا کہ فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، معاف کرنے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ومن لم يحكم بما انزل الله، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ پیچھے فرمایا کافر ہیں، یہاں پہ فرمایا ظالم ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم دے کے فرمایا کہ وہ فاسق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انجیل عطا پر ان کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بھیجا، اور ان کے پاس بھی وہ سب کچھ تھا جو تورات کی تصدیق کرنے والے تھا، انہیں جو ہے انجیل دی گئی تھی۔ وہ آتیناہ الانجیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے ہدایت تھی، نور تھی، تصدیق کرنے والی تھی، جو اس سے پہلے تورات میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، متقین کے لیے جو ہے نصیحت تھی۔ اہل وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اہل انجیل کو بھی یہی حکم ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ فاسق ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، آخر میں ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان پہ نگہبان ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ ہی کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کیا کریں۔ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، ہمیشہ کسی کی خواہشات کو سامنے رکھے حق سے اعراض کرتے ہوئے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں سب کو ایک راستے پہ جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اس لیے خیرات میں، نیکیوں میں بڑھتے رہو، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ تمہیں بتائے گا کس چیز میں تم اختلاف کرتے ہوئے آ رہے ہو. وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا اسی کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے، کسی کی خواہش کے پیچھے نہیں لگنا ہے. بچیں کہیں کہ کہیں کوئی آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں اپنے پیچھے لگا کر آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. یہ جاہلیت والے لوگ اس طرح کے فیصلے چاہتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کا بھی اچھا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا کوئی صحیح فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 تک. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آگے کا آغاز جو ہے انشاءاللہ آئندہ کے کلاسوں میں جو ہے کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.